ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چن کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے 1000 بار یومیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ماشاءاللہ, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں.
میرا نام جو ہے علی ہے. تہجد کی جو ہے 8 رکعت ہوتی ہیں, کیا وہ اگر اٹھ کے 4 رکعت پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب لازمی بتائیے گا.
جی بالکل, آپ کو لازمی بتاتے ہیں. 4 پڑھ سکتے ہیں یا تہجد کی کل رکعتیں کتنی ہیں, پہلے یہ بھی تو بتا دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں کہ تہجد کے جو نفل ادا ہو جائیں گے آپ کو تہجد کا جو ثواب مل جائے گا وہ 2 رکعت ادا کرنے سے بھی مل جائے گا,
یعنی وہ فضیلت حاصل
ہو جائے گی کہ رات کو اٹھ کر قیام کرنے والوں کو جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے, اسی طرح اور جو اس پر بشارتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اب رہا یہ کہ اس میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے مختلف معمولات رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوقت تہجد کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے. بہت ساری روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے.
ٹھیک.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں 3 وتر تھے, اور 8 رکعتیں جو ہوتی تھی وہ 4-4 کر کے پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ ان کا جو طول اور ان کا جو حسن ہوتا تھا, لمبی پڑھتے تھے اور ان کا جو حسن ہوتا تھا اس کے بارے میں پوچھو ہی مت کہ وہ کیسی ہوتی تھیں. تو یوں 8 رکعتیں بھی ہیں, اور اسی طرح کتاب التہجد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں تہجد کی جو باب چیپٹر باندھا ہے تو اس میں آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں اس میں کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 9 رکعتیں پڑھنا یعنی 3 وتر پڑھنا اور 6 رکعتیں ادا کرنا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 پڑھنا یعنی 3 وتر پڑھنا اور 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 رکعتیں پڑھنا جس میں 10 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی, اور 12 رکعتیں پڑھنا بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یوں الگ الگ روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتا, جو مقرر ہوتا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کسی نے تہجد میں اٹھ کر 2 رکعتیں بھی ادا کر لیں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا اس کے لیے سہولت ہو, جتنی آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے, اتنی رکعتیں اس کا پڑھنا یہ ٹھیک ہوگا.
یعنی 8 بھی اور 8 سے زائد بھی
بالکل پڑھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی 8 سے زیادہ, یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ثابت ہے
کہ وہ پڑھا کرتے ہیں, یعنی اس طرح کا بھی. اچھا, یہ جیسے کہا 4, تو 4 میں بھی ہو جائے گی تہجد کی نماز؟
بالکل ہو جائے گی, 4 میں ہو جائے گی, 2 رکعت میں ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا, اٹھ کر پڑھنے میں اگر کوئی یہ عادت رکھتا ہے تہجد کے لیے تو اسے پھر رات کو وتر فوراً پڑھنے چاہیے عشاء کی نماز میں یا وتر چھوڑ دے؟
اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 طرح کی روایت ہے. ایک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی, مجھے میرے خلیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کی تاکید کی, 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا. اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر ادا کر لوں. اور بعض روایتوں میں بعض صحیح حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی جو نماز ہے اس کو اس کے آخر کو وتر بناؤ, یعنی اس کے آخر میں وتر ادا کرو. تو اس حوالے سے دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ بھی اس بات کا اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تہجد کے اندر
صحیح.
اور اس کو سستی نہیں ہوگی, وہ کھڑے ہو کے تہجد میں وتر پڑھ لے گا, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تہجد میں وتر ادا کرے
صحیح.
اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی یا آنکھ کھل جائے گی لیکن سستی غالب آئے گی اس وقت, اب وتر پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, تو پھر اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیں.
ٹھیک ہے. اچھا, جو اٹھنے کا جس کو غالب گمان ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے لیے پھر وہ پہلے تہجد پڑھیں گے یا پہلے وتر پڑھیں گے؟
پہلے تہجد پڑھیں گے, کیونکہ آخری جو پڑھنی ہے وہ وتر ادا کرنی ہے.
صحیح,
پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور آخر میں وتر ادا کر لیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کافی رہنمائی تہجد کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ سوال ذہنوں میں ہوتے ہیں. ایک سوال اور چلے اس حوالے سے دن میں ہے کہ تہجد کا وقت بھی ہے کوئی خاص, 12 بجے رات کو یا 2 بجے 3 بجے کیا کہتے ہیں؟
اس حوالے سے جو بنیاد ہے تہجد کی وہ تو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا. کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ خود تہجد کا جو معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ رات کو بندہ سو کے اٹھے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. تو اس کا جو لغت کے اندر معنی ہے, ڈکشنری میں معنی ہے, وہی اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد جو ہے وہ سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا, طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے, صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تہجد یہ سمجھتے ہو کہ تم عشاء کے بعد ادا کر لو, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سوئے اور سو کر اٹھے اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھے, وہ تہجد کہلاتے ہیں. تو یوں حدیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کہ تہجد جو پڑھنی ہے وہ سو کر اٹھ کے پڑھنی ہے, بندہ پہلے سوئے پھر اس کے بعد اٹھے اور تہجد ادا کرے. اور خود لغت میں جو تہجد کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ بندہ رات کو اٹھے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے.
ٹھیک ہے جی. مسیح سوال.
جی, میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہ جمعے کی دو جو اذانیں ہوتی ہیں تو جو بعد والی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں؟
جی, اذان ثانی جو خطیب کے سامنے ہو رہی ہے.
جی, اس میں اذان ثانی کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ دل میں جواب دیں, زبان سے جواب نہ دیں, اس کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں. کیونکہ امام جب ممبر پر بیٹھ گیا تو اب کسی بھی طرح کا کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لہذا اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے, دینا ہے تو دل کے اندر اس کا جواب دیتے رہیں.
دل میں جواب دے. دل میں جواب کیسے ہوتا ہے؟
واضح ہی نہیں, جیسے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تو دل کے اندر اس کو دہراتا رہے, اللہ اکبر کہتا رہے,
زبان سے کچھ نہ
زبان سے کچھ نہ.
اسی طرح درود پاک جب اشہد ان محمد رسول,
اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی درود پاک جو پڑھنا ہے وہ دل کے اندر پڑھنا ہے. اور چاہیں تو جب نماز ہو جائے, جمعے کی نماز پڑھ لیں, فرض ادا کر لیں, تو اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں.
ٹھیک ہے. اچھا, جو دو خطبہ کے دوران دعا بھی لوگوں میں بڑی معروف ہے اور مانگنی چاہیے اس وقت, قبولیت کا یہ وقت ہے. اچھا, کچھ لوگ پھر ہاتھ کھڑا کر کے بھی مانگتے ہیں اور زبان سے بھی مانگتے ہیں, ایسوں کو کیا کہیں؟
بالکل, یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا قبول ہونے کی بشارتیں موجود ہیں کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں زبان سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے, خاموش رہنے کا حکم ہے کہ اس وقت میں بندہ بالکل خاموش رہے گا, تو اب حکم یہ ہے کہ دل کے اندر دعا مانگے, اللہ پاک سے گزارشات دل کے اندر کرے, اپنی مناجات دل کے اندر کرے اور زبان سے کوئی کلمات نہ کہے, ہاتھوں کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ وقت بھی خطبے کے اندر شمار کیا جائے گا جو بیچ میں
امام صاحب, امام جب ممبر کی طرف آیا بیٹھنے کے لیے ممبر پر, اب ممبر پر بیٹھ گئے امام صاحب, اس کے بعد سے لے کر جب جمعے کے دو فرض پڑھا دیں گے اس وقت تک کا جو وقت ہے, یہ جو ڈیوریشن ہے, اس میں کسی بھی طرح کا کام کرنے کی, گفتگو کرنے کی اجازت نہیں, بس اب خطبہ سننا ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے, باقی اور کوئی کام اس میں کرنا یہ درست نہیں ہوتا.
کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کی طرف بھی اگر ہم, ایک سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ لڑکیوں کا رشتہ کرنا کچھ مشکل سا ہو گیا ہے کہ بیٹیوں والوں سے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جا رہی, پہلے جہیز تو مانگتے ہی مانگتے تھے, اب لوگ زیورات بھی, زمین بھی, گاڑی بھی مانگنے شروع ہوئے, کیا کہتے ہیں؟
ہاں, بھیک کا رواج ہر جگہ پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, پروفیشنل بھکاری بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بھیک ہی مانگنا ہے.
اللہ
تو الامان والحفیظ, یہی وہ وجہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے اور گھر بنتے بھی نہیں ہیں، گھر بننے مشکل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسا جو ماحول ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں یا تو پھر جو لڑکے والے کی طرف کے افراد ہوتے ہیں، خود لڑکا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اور پھر وہ ظلم و ستم کے ساتھ گھر چلا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ بالکل ڈبو قسم کا بندہ ہوتا ہے اور پھر اس نے ہمیشہ اسی طرح دب کر اور ایک بجائے شوہر کے اس نے ایک غلاموں والی پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو بھی خرچ رکھا ہے وہ مرد کے اوپر رکھا ہے، عورت کے اوپر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں ہے، نہ عورت کے گھر والوں پہ کوئی خرچ ہے نہ عورت کے اوپر کوئی خرچ ہے۔ اس وہ عورت رخصت ہو کے اس کے گھر پر جا رہی ہے، اپنی جان اسے دے رہی ہے، یعنی وہ خود رخصت ہو کے ادھر جائے گی۔ اب اس کا نانفقہ اٹھانا، اس کے خرچ اٹھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بلکہ جو جہیز بھی دیا جاتا ہے، اب جہیز میں دو تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو جملہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو ایک صورت اس کے واقعی لعنت ہونے کی ہے، ورنہ جہیز کو فی نفسی ہی دیکھیں تو وہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ سامان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دیا تھا، تو وہ لیکن وہ اس میں کیا چیز ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جہیز ہوتا ہے یہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے ہے۔ بالفرض بالفرض اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے یا ہونا ہی انتقال، تو اب یہ جہیز باقاعدہ اس کی وراثت کے اندر تقسیم ہوگا، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو پھر اس صورت میں یہ جہیز واپس لے کر آئے گی، اس کا ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ تو اس کی ملکیت تھا، لڑکی کی، بیٹی کی ملکیت تھا۔ لیکن بعض گھرانے یقین کریں ایسی ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک تو لڑکی جو جہیز لائی ہوتی ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ایسا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا تیاں پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں،
وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں پاتی رکھ دیتے ہیں۔ عام طور پہ کچھ
نہیں، ہر گھر کی بات نہیں ہے جہاں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جہیز جو دینا ہے وہ ماں باپ نے اپنی خوشی کے ساتھ دینا ہے۔
صحیح،
جنت کے زیور میں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو اس پر فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کی وجہ سے مقروض ہو جائیں، یہ تھوڑی ہے ان کے اوپر، ایک خوشی کے ساتھ وہ جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ دے دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں دوسری ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ ہمیں گاڑی بھی دیں، ہمیں گھر بھی دیں، تو ہمیں جائیداد بھی دیں، تو ہمیں زمین بھی دیں، یعنی ایسی اطلاعات ملی ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا وقت ہے، اگلے دن نکاح ہونے کا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ آئی کہ ہم نے گھر خریدا ہے تو آدھے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، آدھے پیسے آپ دیں۔ اب دوسرے دن نکاح ہے، اب پریشان کہ کیا کریں، نہیں پیسے دیتے تو یہ
ٹوٹ جائے گا،
رشتہ بھی ٹوٹے گا، اور کریں گے کہ ہم آگے بآمر مجبوری پیسے دیے، گھر خرید دیا گیا، پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے پاس آئے دن آتی رہتی ہیں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو افراد اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سخت مجرم ہیں، اور یہ لوگ رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔
اللہ، یعنی یہ رشوت
ہے، یہ رشوت ہے، اور رشوت والے کے بارے میں حدیث پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی، اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو یہ جو مطالبے کر رہے ہوتے ہیں یہ مطالبے سیدھے سیدھے واضح طور پہ رشوت ہوتے ہیں، اور یہ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں یہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، جہنم کا، جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو جہیز دینا ہے وہ ماں باپ نے دینا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے، اور وہ جہیز ہوتا ہے لڑکی کی ملک، اس کو استعمال جو عرف کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے مطابق اس استعمال کر سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، اور بیٹیاں عام طور پہ اس میں منع نہیں کرتی استعمال کرنے سے، صرف تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ملک نہیں ہے، اس کی ملک ہے، اسے اگر آپ نے جان بوجھ کے کوئی نقصان پہنچایا آپ کو تاوان بھرنا پڑے گا،
اللہ،
آپ گنہگار ہوں گے اگر اس کے جہیز کو کسی وجہ سے آپ نے نقصان پہنچایا۔ ہوتا ہے اگر گھر ٹوٹ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، تو اچھا بڑا جہیز جو رکھا ہوتا ہے
وہ توڑ دیں گے،
توڑ پھوڑ کے دیتے ہیں، جان بوجھ کے خراب کر کے اس کو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
یعنی وہ سامان اٹھانے آئیں گے تو یہ ان کا ہی ہے، لیکن اس کی کسی صوفے کے ٹانگ توڑ دی، کسی کو کچھ کر
دیتے ہیں، گدے پھاڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں،
گناہگار رہے ہیں
حفیظ، ایسے ایسے معاملات آ رہے ہوتے ہیں، اور یقین نہیں آتا کہ یہ پتہ نہیں کون سے معاشرے کے افراد ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی گندی سوچ، اتنی گندی ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ کسی کے مال کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو اب میں اس سے اور کیا الفاظ استعمال کروں اس کے لیے جو یہ بات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں تو بالکل آپ کیا کہیں ایسے لوگوں کو, یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہماری باتیں تو سن نہیں رہے ہوں گے, لیکن ان کو خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے, اس میں سب سے بڑھ کر خود لڑکے کو احساس کرنا چاہیے. وہ اگر اڑ جائے گا, وہ اگر ڈٹ جائے گا, تو بہت ساری خرابیاں اس حوالے سے دور ہو جائیں گی. تو مرد بنے, مرد کا بچہ بنے, ٹھیک ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا میں مرد ہوں, تو وہ پھر مردوں والے کام کرے, وہ ہجڑوں والے اور لڑکیوں والے کام نہ کرے جو اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا, لڑکی کے والدین بھی کچھ رضامندی سے یا اپنی رضا سے جو بھی انہوں نے کوئی تیاری کی دیتے ہیں؟ اب بعض جگہوں پہ جہیز دکھایا بھی جاتا ہے, یا جہیز دکھائی رسم بول رہے ہیں یا کیا ہوتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ آ جائیں آج ہم دکھائیں گے. اب یہ جو دیکھنے والی خواتین آتی ہیں, عموماً خواتین ہی دیکھتی ہیں, اب اس وقت ان کے ماں باپ کو کوسنا کے اس میں
دے دیا,
یہ چیز بھی دے دیتے ہیں, یہ چیز بھی دے دیتے. اب یہ پتہ نہیں لڑکے والے ایسی عورتوں کو بیچ میں وہ بیچ دیتے ہیں, یا ویسے ہی یا عورتوں کی ویسے ہی کوئی فطرت اس حوالے سے خام خواہ یہ باتیں کرنا؟
بہت سے لوگوں کی نا زبان کے اندر کھجلی ہوتی ہے کہ دیکھ لیا نا, دیکھ لو بس ختم. ہر چیز پہ کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے, ہر چیز کے اندر لقمہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بولے ہی بولے. اب بولنا ہوتا ہے تو جب بولنا بھرا ہے, بولنا ہوگا تو پھر تو کچھ بھی بولنا ہے. یہ کمپنی ہے اچھی, لیکن اس کی جگہ والی کمپنی بڑی اچھی تھی, فلاں نے اس کی جگہ یہ چیز دی تھی, تو آپ اگر یہ دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اچھا پھر اس کا الٹ بھی کرتے ہیں, خواہ مخواہ کے اتنے خرچے کر ڈالے ان لوگ,
بعد میں
یہ بولیں گے دکھاوا کرنا تھا, شو کرنا تھا, اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی, رواج بڑھا دیا, رسم بڑھا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جو دکھاتے ہیں بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں لڑکی والے,
جی ہاں,
یہ ظاہر ہے کہ ان کے آگے بیٹیاں ہوتی ہیں, آگے دیگر معاملات ہوتے ہیں, تو وہ
مزید رشتے
کی وجہ سے وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن بہرحال لوگوں کے بولنے کی پرواہ یہ کم کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لے کے اس طرح کے کام کرو. بعض اوقات تو سودی قرض لیا جاتا ہے, پھر ہمیشہ اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. جو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے آپ اس کے مطابق اہتمام کریں, اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے, ان کے گھر کو آباد کرے. اور میں بالخصوص ہمیشہ آپ کے سامنے ہماری گفتگو ہوتی ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو مر دینا اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے, اس کو ہمیشہ بردباری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے, اسے ان چیزوں کو روکنا چاہیے.
مرد سے مراد جس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو تو لڑکا اور اس کو تو بچہ سمجھا جاتا ہے, اب اس کو کرنا چاہیے, باپ کو لینا چاہیے,
کہ باپ کو کرنا چاہیے, نہیں لڑکا سمجھا جا رہا ہے, شادی اس کی ہو رہی ہے, باقی سب اس کو سمجھ آتی ہے, سب اس میں ساری رسم و رواج سب نبھانے, صرف یہیں پہ وہ بچہ ہے.
ہاں اس طرح کے, تو یہ تو دیکھیں نا, جیسے جو جہیز کا مطالبہ بھی کرنے والے ہیں, جو اتنے یہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں, جیسے چیزیں, یہی آپ ایک طبقہ ہوگا جب نکاح کریں گے نا, تو یہ حضرت مولانا صاحب کو کہیں گے جو شرعی حق مہر ہے, یعنی کم از کم جو مقدار ہے آپ وہ لکھ دیں, یعنی اس کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی جو کم از کم والی مقدار ہے نا, یہی ہم پہ واجب ہے, ہم وہ ادا کر لیں. تو آپ نے تو اپنا لکھوا دیا اور کم از کم والا بھی لکھوا دیا, حالانکہ اگر آپ روایات میں آئیں تو جہیز کے لیے تو آپ کو بہت تھوڑا سا سامان ملے گا, حق مہر کے لیے بڑی بڑی روایتیں ملیں گی.
اگر ان کو ڈھیروں ڈھیر سونا دے چکے ہو, مال دے چکے ہو, تو وہ بھی واپس نہ لو. تو قرآن تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے مقرر کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا, تو عورت کھڑی ہو گئی. جب قرآن یہ کہتا ہے تو آپ کیسے منع کریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا, درست کہا, عمر نے غلط کہا. تو جو واقعی وہ ہے کہ جہاں
مثالیں بڑی بڑی مل جائیں,
ہاں, تو وہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال وہاں بھی حکم یہی ہے کہ مہر ایسر آسان ہونا چاہیے, یسر والا ہونا چاہیے, آسانی والا ہونا چاہیے. بلکہ بات آئی گئی تو اس نکاح کو بابرکت فرمایا کہ جو آسانی والا نکاح ہو, اور اس کی تشریح بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کی ہے کہ جس میں فضول رسم و رواج نہ ہو, جس میں کسی جانی پر بھی بوجھ نہ پڑے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی وجہ سے کئی خاندان ہیں, بالکل یہ نہیں کہتے ہر طرف نہیں کہتے, لیکن کئی خاندان ہیں کہ جن کے ذہن بنتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کیا ہونا چاہیے.
صحیح, اللہ پاک اس میں پوری پوری ہم سب کو ہمارے معاشرے میں بھی یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جو لڑکی اپنے گھر میں اپنے والد کو اس وجہ سے پریشان ہوتے دیکھے کہ آج سسرال کی طرف سے, ہونے والے سسرال کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ, یہ ڈیمانڈ, گھر میں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں, آپ پیسے کس سے لینے, قرضہ کہاں سے لینا, یہ کیا کرنا ہے, تو احسان صاحب یہ پھر یہ لڑکی، یہ دلہن، یہ بیوی تو کتنے دکھ لے کے رخصت ہو رہی ہے گویا کہ، یعنی جو یہ چاہتے کہ ہمارے گھر میں آئے تو وہ امن ہو جائے، ہر طرف جو ہے وہ خوشیاں ہوں، بہاریں ہوں، یہ سب چیزیں، لیکن جب بیٹی رخصت ہی اتنے دکھ لے کر آ رہی ہے اور ہیں ان کی وجہ سے پہنچے ہوئے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ مطلب
ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اور پھر جب انہیں کی بیٹی ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ سارے دکھ ان کو یاد آ جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھو سامنے والے کیسے لوگ ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں، تو اپنی باری میں وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 تھا، تو وہی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، اور پھر نیلے پہ دھیلا مل جائے نا تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات تو پھر اس کو غلام بن کے رہنا پڑتا ہے، یعنی اگر بیوی سوا سیر
کچھ لے کر آ جائے،
ہاں وہ سوا سیر ہے نا، تو پھر وہ بھی سوا سیر بن کر ہی رہتی ہے، پھر شوہر کو پتہ چل جاتا ہے جب اسی کے گھر میں رہ رہا ہے، اسی کی چیزیں، گاڑی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کے باپ کی دی ہوئی ہے، سب چیز اس کی دی ہوئی ہیں، تو پھر وہ بیوی کی جگہ مالکن بن کے رہتی ہے، پھر وہ یہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ پھر ظاہر ہے کہ اصل دیکھیں مقصد جو نکاح کا ہے، شریعت مطہرہ نے نکاح کو جو رکھا ہے، امام غزالی نے بڑی خوبصورت اس پر گفتگو کی ہے کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، دو خاندانوں کا بندھن ہے جس کے ذریعے سے خاندانوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نسلوں کی ایک بقا کا، نسل باقی رہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، الفت و محبت، یہ اس نکاح کے اصل مقاصد میں سے ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کی امور ہوں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ابتدا سے ہی ہمیشہ محبت والا انداز ہونا چاہیے، اور یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو منع کریں کہ نہیں آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو بول رہے ہوں کہ آپ اس طرح کا تکلف نہ کیا کریں، ایسے آپس میں ہونے چاہیے نا، تو ایک آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ پھر جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں وہ بڑے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا ایک تو احترام بھی کرتے ہیں اور پھر اہتمام بھی کرتے ہیں کہ یار ان کو لالچ نہیں ہے، ان کو لالچ نہیں ہے، اس انداز میں پھر ایک ان کا خاندان اچھے انداز میں چل رہا ہوتا ہے۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک خیر و برکات دے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے بہتر فرمائے، جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوال۔
دوبارہ سوال یہی ہے کہ میں روزانہ وتر جو نا عشاء کے وہ اور آخری جو دو نفل عشاء کے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور میں صبح تہجد میں اٹھ کے 8 رکعت تہجد کے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں 3 وتر پڑھتا ہوں، 3 وتر کے بعد پھر 2 نفل عشاء کے پڑھتا ہوں، کیا میرا اس طرح کرنا درست ہے؟ کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جواب سے مطلب فرمائیں۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک استقامت دے اور قبول بھی فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟
نماز تو ہو بھی جائے گی، ثواب بھی ان کو ملے گا، البتہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے آخری 2 نفل چھوڑے ہیں، اب اس وقت میں جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ تہجد ہی کے نفل کہلائیں گے، اور اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ یہ نفل پڑھ لیں،
یعنی 8 وہ بھی
پڑھ لیں، اور 2 رکعت نفل آپ اور بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ آخر میں 3 رکعت وتر ادا کریں۔ وتر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخری جو نماز آپ کی ہونی چاہیے وہ وتر ہونی چاہیے، تو اس لیے آپ آخر میں وتر ادا کریں۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی مزید
سوال میرا یہ تھا کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟
کمال ہے،
اس کا تو جواب ہم کئی مرتبہ
دے چکے ہیں، کئی مرتبہ گفتگو۔
اصل میں بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ ہاں، اللہ پاک نے جو جنت کی نعمتیں ہمارے یہاں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کی ہیں، تو اس میں ان نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ جن کو ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی نعمت ہے، اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی نعمتیں ہیں، گفتگو کی نعمتیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ مجتمع ہونے کی، شادی بیاہ کی جو خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک یہ سواری عطا کر دے کسی کو اچھی، تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اللہ پاک نے بطور مثال ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔
ٹھیک،
اب وہاں پر حقیقی طور پر اور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں فرمایا کہ اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ نہ جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، اور فرمایا کہ جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے وہ ملے گا، یہ کئی مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ نعمتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں, اور وہ بھی کیا ہوگا جنت میں جب پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا, لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے جیسا ہے, لیکن وہ ذائقے کے اندر, لطف کے اندر بالکل جدا گانا ہوگا, الگ ہوگا وہ. اب تو ایک نعمت اس میں سے نکاح کی نعمت ہے, وہ بھی بیان کی گئی. دنیا میں چکے یہ عقل میں آنے والی بات ہے, ہر ایک اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ جو فطرت سلیمہ ہے اس کے مطابق عورت کا ہمیشہ ایک ہی شوہر ہوتا ہے. مرد کو دنیا کے اندر بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے. تو جنت کے اندر جو ہے وہ عورت کے لیے شوہر ایک ہی ہوگا, لیکن یہ ایک نعمت ہے, ایک نعمت ہے. جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس وہ بے شمار, یعنی اتنی ہی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا.
عمومی نعمتیں وہ تو
سب کو ملیں گی نا. اب سب سے بڑی نعمت اس میں اللہ پاک کا دیدار ہے, تو اس میں یہ تھوڑی کہ وہ صرف شوہر کو ملے گا, وہ مرد کو ملے گا, وہ عورت کو بھی ملے گا. اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے, وہ مرد صرف مرد کے لیے نہیں ہے, وہ عورتوں کو بھی ملے گا, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گی. پھر اس کے بعد اور کیا نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
جتنے لباس یا جتنی چیزوں
کنیزیں, خدمت کرنے والی, بڑے بڑے محلات, نہریں بہتی ہوں گی, دریائے بہتے ہوں گے, اور اسی طرح دریا بہتے ہوں گے, پھر پھل ہوں گے, درخت ہوں گے, طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا میں جانتے ہیں, ان کی مثالیں موجود ہیں. باقی اس کے علاوہ کیا نعمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے بس ایک ہی سوال عام طور پہ لوگوں کے دل کے اندر, ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مردوں کو یہ ملے گا تو عورت کو کیا ملے گا. وہاں یہ تصورات ہی نہیں ہوں گے. وہاں پر یہ جو دنیاوی ہمارا انداز ہے وہ خیالات تک چینج ہوں گے. جنت میں کسی کا دل کسی کے مخالف نہیں ہوگا, سب ایک ہی دل پر ہوں گے. حسد, کینہ, بغض سب چیزیں نکال دی جائیں گی, کوئی کسی کے بارے میں کسی طرح کا برا خیال رکھے گا ہی نہیں. کسی کو اپنے سے بہت اعلیٰ نعمت میں بھی دیکھے گا تو بھی اس کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا, وہ تمنا کرے گا اللہ پاک اس کو بھی وہ نعمت عطا فرما دے گا. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ جنت میں عورت کو یہ شوہر ہی ملے گا, ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کی کئی شادیاں وہاں پر ہوں, ایسا نہیں. تو یہ سوال فطرت سلیمہ رکھنے والی عورت ہے, اچھی طبیعت رکھنے والی عورت ہے, وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں کسی.
ٹھیک ہے, اور یہ ویسے یہ تو سوال ہے اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. جنت ملے گی کن کو,
یہ
اصل یہ اس کا کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ جنت ملے گی کی, رب کی رضا کسے ملے گی,
کرنا کیا ہے,
کرنا کیا ہے
یہ نہیں کرنا. تو اصل تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ یہ جو فرمایا جزا ام بیما کانو یعملون, جو نیک عمل کرتے تھے اس کی جزا ہے. اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہے کس کے لیے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کروٹیں ہیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں, یعنی رات کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ نعمتیں تو بیان کی ہیں, نعمتیں بیان کرنے سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا ہے. تو لہذا ہمیں اصل یہ ہے کہ تیاری کرنی چاہیے جنت کی, کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے, نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمیں نیک اور پرہیزگار بننا چاہیے تاکہ یہ جنت ہمیں حاصل ہو سکے. اب جب وہاں داخل ہو جائیں گے, انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے, تو پھر وہاں جو نعمتیں ہوں گی, وہاں جو انعامات ہوں گے, وہ خود بخود ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ. کچھ ایس ایم ایس پہ سوالات ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. قبر پکی کرنا کروانا, اسی طرح مرنے سے پہلے ہی قبر کی جگہ مقرر کر لینا, اس کی کیا شرعی حیثیت
ہونا یہ چاہیے اصولی اعتبار سے کہ قبر کچی ہی ہو. عام لوگوں کی قبریں ویسی ہونی چاہیے, اور قبر کا جو اصل مقصود ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہے کہ فإنها تذکر الآخرة, یہ زیارت قبور جو ہوتی ہیں یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہیں,
دنیا سے بے رغبتی
پیدا کرتی ہیں. اصل یہ مقاصد ہیں. تو یہ جو کچی قبریں ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جہاں تک رہا اولیاء کی قبروں کا معاملہ, تو اولیاء کرام کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں, اور اس پر دلائل ہم پچھلے ہفتے ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں سے اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ بعض کی قبریں یہ اونچی بنائی گئی تھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، ان کا فیضان لینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عام لوگوں سے ان کا امتیاز ہوتا ہے، جس بنیاد پر ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، ان کی قبریں کچھ اونچی ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کی قبریں یہ کچی ہی ہونی چاہیے، اور جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ ایک بالشت یا اس سے کچھ اونچی ہونی چاہیے، تو اس انداز میں قبریں ہوں۔ اور دوسرا یہ رہا کہ قبر کی جگہ مقرر کرنا، تو یہ فضول ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔
صحیح،
اس زمین کے اندر اس کو موت آنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس پر کرم کرے، مدینہ میں موت آ جائے،
صحیح،
وہیں جنت البقیع میں دفنا دیا جائے، اور یہ یہاں پہ اپنی قبر بنوا کے بیٹھا ہو تو اس کا کیا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر بنا رہا ہے، اپنے لیے قبر تیار کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے قبر تیار مت کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار،
اللہ،
تم تیاری کرو قبر کی، اب دفنانا یہ لوگوں کا کام ہوگا کہ تمہیں کہاں دفناتے ہیں، تو یہ فضول کام ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھتا ہے اور اچھی اس کی کوئی نیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ تیار کرتے تو گناہ نہیں ہے۔
صحیح،
جیسے وہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ کی قبر کے پاس دفنا دینا، فلاں مزار کے پاس دفنا دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے وہ،
جس میں دیگر شرعی مسائل ہو سکتے ہیں، وقف کے قبرستان ہے اور کسی کی جگہ کو گھیر کر پہلے سے ہی بیٹھ جائیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عزیزوں کے نام پہ چار دیواری کر لیتے ہیں، یعنی قبرستان کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چار دیواریاں، ہماری کوئی میت آئے گی وہ یہیں آئے گی، تو وقفی قبرستان میں یہ اختیارات نہیں
کر سکتے۔ یہ تو بہتر ہے کہ جو عزیز و اقارب ہوں
ان کے ساتھ،
جو افراد ہیں ان کے قریب دفنائے جائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا یہاں دفنانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے۔ اگر وہ یہاں پہ دفنانا چاہتا ہے تو آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جگہ وقف ہے، اور اگر ویسے ہی قبرستان میں جگہ بہت زیادہ ہے اور لوگ دوسری جگہ بھی دفنا دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب ایک خاندان کی قبر ایک جگہ پر ہیں تو دوسری جگہ دفنا دیں،
اور عام طور پہ لوگ کرتے
بھی ایسا ہی ہیں، پھر اس میں زیادتی بھی کرتے نا، اس میں پھر زیادتیاں برتتے ہیں کہ وہ خاندان کی جگہ ختم ہو چکی ہے تو پھر قبریں خود کے اسی کے اندر دوسروں کو دفنا رہے ہوتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، یہ شرع ناجائز و حرام ہے، اس کی بھی شرع اجازت نہیں ہے۔
اچھا، نارمل عام مسلمانوں کی قبر پکی کرنے کے حوالے سے
جی
یہ تو بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ بہتر ہے کہ کچی ہی رہے، لیکن اگر کوئی اوپر سے پکی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی قیودات، کوئی
اصل دیکھیں، جو قبر ہے وہ قبر وہ ہے کہ جس جو اندر گڑا ہوتا ہے وہ قبر ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا جو چہرے کا حصہ ہے نا خاص طور پہ اس کو پکا کرنا یہ منع ہے کہ وہ جگہ پکی نہ کی جائے۔ باقی اگر کوئی اوپر سے قبر کو پکا کروا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن درمیانی جو جگہ ہے اس کو کچا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھول وغیرہ آپ رکھیں گے، اسی طرح بعض اوقات مروا
چھوٹے چھوٹے پودے
لگ جاتے ہیں، تو وہ سنگ مرمر پر تو نہیں لگیں گے، وہ ماربل کے اوپر تو نہیں لگ پائیں گے، تو اس لیے اس کو کچا رکھا جائے، اور اس کو کوہان نما رکھا جائے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس انداز میں اس کو رکھا جائے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔
لیکن جب ماربل کی جو بن رہی ہے یہ پکی لوگ قبریں بنا رہے ہیں، تو اب اس میں عام طور پہ کوہان ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تو چکور
نہیں، رکھا تو جا سکتا ہے،
رکھا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، مطلب اس طرح کا بھی اہتمام، لیکن بہرحال اوپر سے پکی کر دی تو یہ گناہگار نہیں ہوگی، بہتر یہی کچی رہے،
بالکل،
لیکن اوپر سے پکی کر دی تو گناہگار نہیں ہوگی۔ جی مزید سوال۔
میرا نام ذوالفقار علی ہے، سوال میرا یہ ہے کہ کسی نے اگر بے وضو حالت میں طواف کیا تو اس پہ کچھ ہے؟
بے وضو طواف کر لیا،
اس پر اول تو یہ ہے کہ دم لازم ہو گیا اگر اس نے بے وضو طواف کر لیا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا اعادہ کر لے، جب اس کا اعادہ کر لے گا اس کو، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، تو اس لیے باقی اس کے اوپر ہے، اور ہے یہ کہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طواف کا اعادہ کر لے، اس کو دوبارہ کر لے، تو وہ دم اس پہ ساقط ہو جائے گا۔
یعنی اگر یاد ہے کہ وضو نہیں ہے تو پھر اس کا شروع کرنا گناہگار ہوگا، یعنی جائز ہی نہیں، یہ نماز کی مثل عبادت ہے،
انما الطواف والصلاۃ، یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ طواف نماز ہی ہے، تو یعنی نماز کی طرح ہے، تو جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے وہ شرط ہے، لیکن اس کے طواف کے لیے واجب ہے کہ آپ طواف سے پہلے وضو کریں گے تو ہی آپ طواف کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
ٹھیک ہے، اچھا باوضو ہی تھے، طواف شروع کر دیے، دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟
تو وضو تو کرنے جانا ہی پڑے گا،
صحیح،
چاہے ایک ہی پھیرا رہتا ہو چاہے آدھا پھیرا رہتا ہو، بغیر وضو کے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر اس میں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے، تو اگر آپ طواف کا اکثر حصہ کر چکے ہیں، تین سے زیادہ پھیرے کر چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے کریں گے,
اسی کو آگے کنٹینیو,
وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور اگر ابھی تین پھیرے کیے ہیں آپ نے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ شروع سے شروع کر دیں, ابتدا کر دیں اس کی, تو آپ پہلے سے ابتدا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. دونوں کا اختیار ہے اسے.
ٹھیک ہے, یعنی زیادہ بہتر شروع سے ہی اسے کر لیا جائے اگر کثرت پہلے نہیں ہوئی چکروں کی.
جی بالکل,
ایک دو اگر کیے ہیں تو, یعنی اس چیز کا اہتمام, یہ نہیں دیکھا جائے گا رش ہے اور بعد میں واپسی کیسے آنا ہے.
جی جی,
اور دیگر یعنی وہیں اسے طواف
میرے ساتھ ہوا تھا.
اچھا,
تسبیح میرے ہاتھ میں تھی, امیر علیہ السنت ساتھ تھے.
اچھا,
تو وہ تسبیح جو ہے نا طواف زیارہ تھا اصل میں,
اللہ
فرض طواف تھا.
2018 کی بات ہے؟
ہاں 2018 کی بات ہے, نہیں 2019 کی بات ہے, یہ 2019 والے میں. وہ تسبیح کے دانے نا آپس میں چپک گئے تھے, طواف کی جو تسبیح ہوتی ہے. اب میں نے اس کو نا یوں کر کے
چھڑانا چاہا
تو یہاں میرے
اللہ اللہ
لگ گیا. اب وہ ناخن میں خون ظاہر ہوا. اب مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ پتا نہیں بہتا خون ہے یا نہیں ہے.
اچھا, اب اس آپ کو بھی سمجھ نہیں
پڑ رہی تھی نا, وہ جمع ہوا سا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو امیر علیہ السنت سے میں نے پوچھا کیا کروں اس کا, طواف کے دوران پوچھا. تو امیر السنت نے سوچا, پھر کہا کہ یار فرض طواف ہے تو میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا فرض ہے واقعی ہے.
وضو کر کے
پھر میں گیا واپسی, وہاں وضو کر کے پھر آیا دوبارہ اور طواف زیارہ مکمل کیا.
کتنی ایک آزمائش کا اور پھر امیر السنت ظاہر آپ وضو کرنے گئے تو
پھر صحیح میں پہنچ چکے تھے جب میں واپسی آیا تو.
لیکن جو بھی ہے اس میں یعنی باوضو ہے تو اس کو اہتمام سے ہی وہ کرنا چاہیے, باقی یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ مسئلہ ہی پتہ چلا کہ خون بہ گیا ہے تو اب ظاہر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ویسے بھی انسان کو, اور پھر بالخصوص جہاں پہ وقت زیادہ لگے تو اس وقت. مجھے ایک مرتبہ یاد کیے ہمارے یہاں تفسیر صراط الجنان کا ختم, یعنی مدنی حلقے میں جو فجر کے بعد ہوتا ہے تو ختم ہوا, تو استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکات منالیہ سے وقت لیا کہ کوئی محفل رکھتے ہیں تفسیر صراط الجنان کے, ختم شی بھی ہو گیا اسی وقت. تو پھر یہ طے پایا کہ استاذ نے خود ہی فرمایا کہ میں جمعے والے دن آپ کے یہاں آتا ہوں, جمعہ پڑھاتا ہوں, تو جمعے میں ایک رش ہوتا ہے تو اس میں ہم اس چیز پہ بیان بھی قرآن پاک پہ کریں گے. تو ٹھیک, اب استاذ صاحب جمعے کے لیے تشریف لائے تو ممبر پر بیٹھے ہیں تو مجھے کمیٹی کے رکن نے ہار دیا کہ آپ ہار پہنا دیں. تو میں نے ہار جیسے ہی پکڑا تو اس کی ایک پن چبھ گئی. اب میں نے ہار تو پہنایا, جیسے ہی میں نیچے بیٹھا تو خون, اچھا وہ صحیح چبھ گئی, مطلب نا جیسے نہیں کہ نارمل طریقے سے نا. تو میں پھر فوراً, اب اچھا بیان بھی تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ 20 منٹ ہوں یا 25 منٹ جمعے میں ایک تو وقت ہوتا ہے کہ آخر میں پھر نماز دے دیں, اور مجھے خطرہ ہی ہے کہ رکنے کا بھی نام فوراً ابھی نہیں لے رہے تھے. اچھا میں پھر جلدی جلدی بھاگا, پھر اپنی گھر پہ یعنی دو منزل پھر چڑھ کے واپسی گیا, اور اس کو وہ مجھے دل دل میں گیا اور استاد صاحب بھی سوچتے ہوں گے یار یہ کیا کہیں گے بیان, اور یہ کہاں چلے گئے. تو میرا خیال میں نے ذکر نہیں کیا, ہاں جی امین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کو دکھایا, تو وہ بھی چار کہنے یار یہ کیا ہو گیا اچانک. تو وہ ظاہر ہے پھر کر کے اس کو روک کے منت سماجت کر کے جس طرح بھی ہوا پھر وضو کر کے دوبارہ. تو بعض کا تکلیف دہ معاملہ بن جاتا ہے لیکن ظاہر ہے جو شریع احکامات ہیں تو ان کے مطابق ہی اس پر عمل کرنا.
صحیح میں پوچھا تھا تو صحیح کی جگہ پوچھا تو پھر امیر السنت نے مجھے دیکھا, بولے آ گئے پہنچ گئے,
مسکرائے کچھ,
وہ چونکہ آہستہ آہستہ کر رہے تھے صحیح
کچھ نہ کچھ آپ کو مل گئے
تقریباً ساتھ, یعنی وہ شروع کر چکے تھے لیکن میں پھر کرتے کرتے ساتھ پہنچ گیا تھا ان لوگوں کے.
مفتی صاحب آخری سوال تھا, آپ نے موضوع ایسا چھیڑا تو کبھی آپ سے یہ بھی باتیں پوچھنی ہیں. میرے سنت کے ساتھ آپ نے ماشاء اللہ غالباً 2 حج کی ہیں
الحمدللہ,
2 مرتبہ.
جی جی,
اور بظاہر ایک طویل عرصے بعد, یعنی اگر کہیں کہ بیچ کے عرصے میں تو امید نہیں لگ رہی تھی کہ اس طرح موقع مل پائے, اور جیسے ہی 2018-19 کے یہ ہوا تھا دونوں مرتبہ.
ہاں پہلی دفعہ میں تو اچانک ہی ہوا نا, انہیں وہ تو معلوم ہی نہیں تھا, پتا چلا کہ میرے سنت جا رہے ہیں
تو آپ,
تو میں بھی بس کسی نہ کسی طریقے سے انتظام کر کے, وہ تھا بھی وہ مخصوص کوٹے والا ویزا تھا تو وہ حاصل کیا پھر کسی طریقے سے, پیچھے پیچھے پہنچ گئے تھے
اللہ پر.
اور پھر اس کے بعد جو 2019 والا ہوا وہ تو باقاعدہ
اہتمام سے
اہتمام کے ساتھ تھا
ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے اور بار بار یہ حاضریاں بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فیم
ہادیو رہنما ہمارے غلام, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.